اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، روحي وجسمي لك الفدا. سلام و درود ہو محمد و آل محمد پر، سلام و درود ہو ان ذوات مقدسہ پر جنہوں نے خلقت کے لیے، خلقت کائنات کے لیے اور تمام عالمین کی مخلوقات کے لیے اپنی جانیں قربان کی. سلام و درود ہو امام عالی مقام علی مرتضیٰ، سلام و درود ہو ان کے جانشینوں پہ، سلام و درود ہو امام عالی مقام کے عظیم فرزند حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ. اور میرا پرخلوص سلام اور عرض ادب آپ سب ناظرین کی خدمت میں. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی یہ خصوصی پیشکش ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرم مطہر بارگاہ قدس رضوی سے یہ جو نشریات آپ کے لیے ہم نے کئی دنوں سے تیار کی ہے، اور مسلسل ہم آپ کے لیے یہاں سے پروگرام نشر کرتے ہیں، اسی لیے کہ تاکہ آپ مومنین بھی امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت کر سکیں. جہاں ناظرین، آج چونکہ شہادت ہے 29 صفر، ایک روایت کے مطابق آج امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اسی وجہ سے آج اس کڑی کی آخری کڑی ہوگی اور یہ آخری پروگرام ہوگا. آپ سب ناظرین کی نظر ہم کریں گے، اور امید ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. اور آج ہم نے خاص ایک عالم دین کو یہاں پہ دعوت دی ہے تاکہ امام رؤوف کی زندگی اور آپ کی عظیم سیرت کے بارے میں آپ کے حوالے کچھ اہم مطالب کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقفے کے بعد ہم آپ کی ملاقات ایک عالم دین سے کراتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے ساتھ بارگاہ قدس رضوی میں موجود ہیں ہمارے ماہر اسلامیات، تو ان سے بھی ملاقات کراتے ہیں آپ کی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں. ناظرین، یہ ہے بارگاہ، ملکوتی فضا ہے یہاں پہ، یہ ہے ایسے امام کی بارگاہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. آج چونکہ شہادت کا دن ہے، اور ہندوستان، پاکستان اور بہت سارے ممالک میں آج 29 تاریخ ہے، اور اس مناسبت سے سارے مومنین، سارے امام کے چاہنے والے آہ و فغاں میں مصروف ہیں. یہاں ہم ایران کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے افراد کو دیکھتے ہیں، مختلف انجمنیں مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئی یہاں پہ آتی ہے، اور امام رؤوف کی اس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتی ہے. مختلف انجمنوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی کلومیٹرز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہراہیں بند ہیں، اور لوگ اتنی تعداد میں ہیں، اتنی بھیڑ ہے، اتنا مجمع ہے کہ شاید گننا بھی دشوار ہو رہا ہے. یہ صرف کرامت ہے، یہ صرف عظمت اور محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں پائی جاتی ہے. آج ہم نے عالم دین کو یہاں پہ دعوت دی ہے، اور جناب مرزا نقوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چاہیں گے کہ ہم کچھ معرفت کے حوالے سے کہ کس حد تک ہمیں امام کی آشنائی ضروری ہے، کس حد تک ہمیں امام کی شناخت ہونی چاہیے، کچھ اس بارے میں ہم ان سے استفادہ کریں گے. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، ان سے ملاقات کرتے. قبلہ السلام علیکم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور تمام مومنین کی خدمت میں، رہبر انقلاب کی خدمت میں آج کے دن کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. امام کے دیکھیں، ہر شے میں جو شے بھی انجام دیں، جب تک معرفت نہ ہو وہ شے انجام تک.
بالکل، معرفت بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جو آج
معرفت ضرورت، عبادات میں لے لیں
بالکل،
یا دوسری اشیاء میں لے لیں، جب تک معرفت نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. نمازیں آپ جتنی مرضی پڑھ لیں، جب تک یہ معرفت نہ ہو کس کی نماز پڑھ رہے ہیں، تب تک وہ معرفت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان امام کے ایام میں کم از کم اس امام کے حساب سے معرفت بیان کی جائے، تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو، ہر ایک کو پتہ چل سکے کہ وہ امام کس شان کے مالک ہیں. جیسے کہ احادیث میں جملہ ہے کہ جو مر جائے اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, جاہلیت کی موت مرا. یہاں پر نام نہیں ہے جو امام کا نام نہ جانتا ہو, ہے معرفت کی شرط ہے. کاش ہوتا نام, لیکن لفظ معرفت رکھا ہے. اب انسان معرفت دو قسموں میں منقسم ہے, ایک معرفت رسمی ہے اور ایک معرفت اسمی ہے. رسمی معرفت اس حوالے سے کہ یہ جو امام جس کی خدمت میں آئے ہیں یہ کس قدرت کے مالک ہیں, ان کے اختیارات کیا ہیں, ہم کس کے وجہ سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کس سے اصول و فروع لینے ہیں. اور ایک ہے معرفت اسمی. اسمی معرفت مثل جیسے گزرنامہ ہو گیا, شناختی کارڈ ہو گیا, نام ہوتا ہے, والدین کے نام ہوتا ہے, تاریخ تولد ہوتا ہے, تمام چیزیں اس پہ ہوتی ہیں. جب بارڈر پہ چیک کیا جاتا ہے تو اس سے یہ مشخص ہوتا ہے اس نام اور اس کوائف کا آدمی صرف یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اسی حوالے سے معرفت پہ زور دیا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ بہت امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کریں گے, کم از کم معرفت تو حلاصل جس امام کا آج یہ دن ہے, کم از کم اس امام کی بھی تو معرفت ہونی چاہیے, یہ امام ہے کیا.
مجھے لگتا ہے یہ ایک اگر دیکھا جائے تو اہم فرصت ہے ہم لوگوں کے لیے,
جی جی جی,
آپ کے چاہنے والوں کے لیے, کہ وہ اس دن آئے کم سے کم بیٹھ کے امام کی شان کے بارے میں, ہم کی سیرت کے بارے میں کچھ ہی منٹ ہی صحیح مثلا کتابوں کے ورق کھولے, کتابوں کا مطالعہ کرے, اور آپ کی سیرت سے آشنا ہو. بالکل,
امام ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس امام کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کا نام کیا ہے, اس امام کے القاب, کیونکہ ہمارے القاب ایسے رکھ دیے جاتے ہیں, نام ایسے رکھ دیتے ہیں, آئمہ معصومین کے نام اس طرح نہیں ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے نام رکھے جاتے ہیں. جس صفت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے وہ امام اسی لقب سے ملقب ہو جاتا ہے. اب امام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے, امام کا اصلی نام کیا ہے؟ امام کا نام علی ہے, اور والدہ جناب نجمہ خاتون ہے, اپنے زمانے کی بہترین خواتین میں سے. اور امام کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے مشہور لقب امام کا رضا ہے. رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس کی ڈیپ میں جائیں, اس کی جستجو میں جائیں, تو آپ کو دو تین چیزیں ایسی ملیں گی. پہلی چیز, جب امام محمد تقی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا لوگ کہتے کہ امام کو رضا مامون نے لقب رکھا ہے, کہہ رہا نہیں, خداوند زمین و آسمان نے میرا باپ کا نام رضا رکھا ہے. پھر دوسرا لقب رضا اس لیے کہتے ہیں, توجیہات جو علماء کی ہیں, کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت اور اہل شیعہ جس پہ آ کے راضی ہو گئے,
راضی ہو گئے,
اس لیے رضا کہا جانے لگا. تیسری بات جو میں نے شمس الولایت کتاب میں بھی پڑھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس حالات ایسے تھے کہ مامون نے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے کہ امام جس کے بارے میں وصیت کرے اسے فلفور قتل کر دینا. امام کا جب وصیت نامہ کھولا گیا اس میں 25 نام تھے, جن میں ہارون کا اپنا نام بھی شامل تھا. اب کس کو انتخاب کرتے؟ بہرحال ایک مخدوش سی کیفیت طاری ہو گئی, تو بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک کہتا میں امام ہوں, دوسرا کہتا میں امام ہوں, تیسرا کہتا میں امام ہوں, چوتھا کہتا میں امام ہوں. تو ایک بھائی کہتا دیکھو امام کی کچھ نشانیاں, اس نشانیوں سے پہچانا جا سکتا ہے امام کون ہے. تو اس کتاب میں جو لکھا تھا کہ امام کا سایہ نہیں ہوتا جیسے پیغمبر کا سایہ نہیں تھا, کہا کہ اچھا سورج کے آگے کھڑے ہوتے رہو, جس کا سایہ نہیں ہوگا وہی امام ہوگا. ایک ایک بھائی کھڑا ہوتا رہا, جب امام آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو امام کا سایہ نہیں تھا, تمام بھائی امامت کی, امام رضا کی امامت پہ راضی ہو گئے, اس لیے آپ کو رضا کہا جانے لگا. یہ دو تین توجیہات تھیں. یہاں کے القاب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس
یہ سب سے اہم چیز ہے, یعنی دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ فقط صرف القاب کے بارے میں بلکہ آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے, اور وہ تبھی اپنا سکتا ہے انسان کی جب ان کی سیرت سے آشنا ہو ان کے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دے دیں.
بسم اللہ.
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو بہت ہی اہم ہے, یعنی پوری نہ فقط امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے چہنے والے ہیں ان کے لیے بھی وہ حائز اہمیت ہے. وہ ہے امام کا سفر مدینے سے مروہ کی طرف اور یہاں خراسان میں آ کے مقیم ہونا. کچھ ہمیں اس کے بارے میں اگر جانکاری دیں کہ اس کا ہدف کیا تھا اور کیوں ایسا کیا گیا.
جی, امام کا آنے کا مقصد, کچھ وجوہات ملتی ہیں امام کو لانے میں. پہلی وجہ کہتے ہیں مامون کا لشکر کم تھا, امین کا لشکر زیادہ تھا, بھائیوں میں جو اختلاف ہوا تو اس کم لشکر کے ساتھ اس کی پیروزی ناممکن تھی کہ وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا امین کے. اس نے وہاں پہ منت مانی کہ اگر میں کامیاب ہو گیا یہ منصب امام کے حوالے کر دوں گا, یہ منت مانی. بعض یہ کہتے ہیں کہ امام چونکہ مدینے میں تھے, بار بار شکایات مل رہی تھیں, امام کے اوپر اتنی دور سے امام پہ نظر رکھنا بہت مشکل تھا, امام کو یہاں بلایا گیا تھا کہ امام کے اوپر نظر رکھی جا سکے. اس لیے اور یہی بات صحیح لگتی ہے کہ امام کو صرف نظر رکھنے کی خاطر سے بلایا گیا,
کیونکہ امام کو جس علاقوں سے گزارا گیا وہ علاقے وہ تھے کہ جس میں شیعہ آبادی بہت کم تھی، جس میں دوسرے لوگ موجود تھے، لیکن یہ سیرت امام تھی. جس علاقے سے بھی گزرے ہیں، جس علاقے سے بھی گزرے ہیں، تو بعد میں لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں اس کا چلنا رسول جیسا ہے، اس کی سیرت رسول جیسی ہے، اس کی شکل و صورت رسول جیسی. جیسے کہ جب نشاپور میں پہنچے ہیں تو نشاپور میں اپنے تھوڑی تھے، سارے غیر تھے، وہ اتنے قلم و دوات لے کے صرف امام کی ایک حدیث سننے کے متمنی تھے کہ امام سے ایک حدیث سن لیں. اور یہی جو وہی جو پہلی بات جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ امام کی جانشینی کے بارے میں جو اختلاف ہوا تھا، اسی کے بارے میں امام قدم قدم پہ معجزات بھی دکھاتے گئے. اب یہاں پر سارے قلم و دوات کھڑے ہیں کہ مولا اپنے دادا کا، اپنے اجداد کا کوئی کلام سنا دیں، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان کر دیں. اسی حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. اب سلسلۃ الذہب بھی کئی وجوہات کی بنا پر ہے.
بالکل.
ایک سلسلۃ الذہب کے سونے سے یہ تحریر لکھی گئی، دوسری اس وجہ سے لکھی گئی کہ اس میں جتنے بھی ہیں کڑیاں چلی آ رہی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، معصوم کے علاوہ کوئی نہیں. اور تیسرا، اس حدیث کا جو پیرایا تھا، اس حدیث کا جو سلسلہ تھا، لوگ جب کوئی بیمار ہوتا تھا اس کے گلے میں ڈال دیتے، ٹھیک ہو جاتا تھا. یعنی نام ایسے شفا یاب نام تھے کہ جس کے صدقے میں سب لوگ ٹھیک ہوتے تھے. لہٰذا سلسلہ تو ذہب حدیث، مولا پہنچے ہیں جب اپنے جد کی کوئی حدیث سنائے تو مولا نے یہی مشہور و معروف حدیث کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرما رہا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. اب نجات پا گیا یہ مولا کہہ کے آگے چلے. اب آگے آئے ہیں تو پھر محمل کا پردہ اٹھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ خدشہ نہ رہ جائے صرف لا الہ الا اللہ سے نجات مل سکتی ہے. کہا صرف لا الہ الا اللہ تنہا کافی نہیں ہے، اس کی شرائط بھی ہیں. جب تک وہ شرائط کو پورا نہیں کریں گے آپ کبھی نجات نہیں پا سکتے. وہ شرائط کیا ہے؟ کہا اس میں سے ایک شرط ہماری ولایت ہے. جب تک ولایت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں نہیں مانو گے، تب تک لا الہ الا اللہ اکیلا کہنا کافی نہیں ہے.
صحیح صحیح. جب تک بس انسان جب تک ولایت کو قبول نہ کرے تو اس کی نجات کا راستہ ہموار نہیں ہو سکتا. اور نجات یہ ولایت کو ماننے کے لیے معرفت اور شناخت ضروری ہے. جب تک معرفت نہ ہو، جیسا کہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہاں پہ یہ اس حدیث سے تھوڑا آگے چلتے ہیں ہم کہ جب مامون نے بلایا یہاں پہ امام کو، تو کیا جو مقصد مامون کا تھا وہ اس میں کامیاب ہو گیا، یا اس بحران کو کس طرح سے امام نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کنٹرول میں لیا؟
دیکھیں، مامون نے بلا لیا. یہ چار سال امام کی جو یہاں پہ گزرے ہیں اس میں ایک دن بھی سکون سے رہنے نہیں دیا. لوگ یہ کہتے ہیں مامون کا دور بڑا علمی دور تھا، بڑا سبقت والا دور تھا، یعنی تمام خلفاء میں سب سے اونچا دور گزرا ہے. لیکن یہ دور اس کا اپنا نہیں تھا، امام رضا علیہ السلام کی موجودگی میں یہ تمام کا تمام دور اٹھا ہے.
بالکل.
اسی لیے ملتا ہے کہ امام کو اس نے اپنی دانش میں ذلیل کرانے کی ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح امام کو نیچا دکھایا جا سکے تاکہ امام کے اوپر اپنا مقصد قائم کر سکے. اور وہی مقصد کہ امام پہلے مقصد خلافت کا یہ بھی تھا کہ امام کو دنیا دار ثابت کرنا چاہتا تھا. جب دیکھا یہ ثابت نہیں ہو سکا تو اس نے اب مناظرے رکھ دیے، کہیں نہ کہیں مناظرے.
اسی نقطے کی طرف میں آنا چاہتا تھا کہ امام کو دنیا دار ثابت کرنا چاہتے تھے، تو کیا یعنی روش اپنائی امام نے کہ اس سے ہٹ گئے اور مامون کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی؟
امام اس لحاظ سے کہ جب امام سے پوچھا گیا، کسی نے آ کے سوال کیا مولا آپ کتنے خوشحال بیٹھے ہیں یہاں پہ، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں یہاں پہ خوشحال نہیں ہوں، مجھے میرا دل اب بھی مدینے کی طرف راغب ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے زبردستی لایا گیا. اور یہ ثابت کرنا مولا ولی خلافت کو قبول کروانا، مولا کہتے ہیں میں خلافت کو قبول نہیں کرتا. ولی عہدی کی شرائط میں بھی اگر شرائط در کر لی جائے تو اس سے یہ پتہ چلا مولا اپنی رضا سے یہ تمام قبول نہیں کرنا
چاہتا. سبحان اللہ. بالکل بجا فرمایا.
اس لیے نہ تمہارے کام میں مداخلت کروں گا، نہ کسی کو مقرر کروں گا، نہ کسی کو عزل کروں گا،
صحیح سے، اور نہ ہی تمہاری محل میں رہوں گا،
نہ تمہارے محل میں رہوں گا.
اگر میرے رہنے کا انتظام ہے تو وہ مسجد میں ہی کرانا ہوگا. بالکل. یہ فرما رہے آپ، تو آپ مناظروں کی طرف آ رہے تھے.
جی جی. مناظروں میں نسبت امام کس طرح دین اسلام پھیلا، اس امام کا ایک لقب شمس و شموس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سورجوں کے درمیان سورج، کیونکہ سارے امام سورج ہیں. دعائے ندبہ میں بھی یہ فقرہ ملتا ہے کہ کہاں ہیں وہ سورجوں کے درمیان سورج. بڑا سورجوں کے درمیان سورج امام رضا علیہ السلام ہے کہ ہر سورج کے آگے یعنی بادل آئے ہیں، لیکن امام رضا کا سورج وہ سورج ہے جو آب و تاب سے چمکا. امام کو لایا گیا، ایک عیسائی مناظر ہے وہ پہنچا مناظرے کرتا. عجیب روش اس نے انتخاب کی. اب کس طریقے سے آتا ہوا نظر آیا، آ کے کہتا ہے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کیا تم جناب عیسیٰ کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں لیکن میں تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا. بس وہ نبی زیادہ مضبوط ہوا جسے دوست و دشمن مانتے ہوئے نظر آئے. لیکن تمہارے نبی کو صرف تم مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، بس ہمارا جذبہ، ہمارا سلسلہ، ہمارا نبی زیادہ قوی ہے. اچھا کہتے بتاؤ انجیل کو مانتے ہو؟ ارے ہاں ہم انجیل کو مانتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں تمہارے قرآن کو نہیں مانتا، بس ہماری کتاب بھی مضبوط ہوئی، جسے دشمن بھی مانگ رہے دوست بھی، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا.
صحیح.
اب یہ دو دو سوال کرتا چلا آ رہا ہے دشمن، یہ تمام مسلمان علماء زیر ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مامون کے دربار میں پہنچ چکا. مامون کے دربار میں پہنچا آپ، یہی روش کا انتخاب، تمام علماء خاموش، کیا جواب دیں؟ کون ہے جو کہہ سکتا میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، جناب عیسیٰ کو نہیں مانتا؟ کون ہے جو کہہ سکتا میں انجیل کو نہیں مانتا؟ اب جب ان کے حال اس کیفیت تک پہنچا، اب یہ بات مامون تک پہنچی، مامون نے کہا کہ اس مشکل کا جواب کوئی مشکل پوچھا ہی دے سکتا ہے.
بالکل،
جو واقعی وہاں سے پڑھ کے آیا ہو یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ورنہ ہمارا تمام اسلام خطرے میں پڑتا ہوا نظر آئے گا. امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا، امام کو بٹھایا گیا، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق، نہ کہ ان سے بڑھ کر، جس طرح کا سوال اسی انداز میں جواب دیا جائے. امام پہنچے، اس نے کہا کہ یہ کون ہستی ہیں؟ کہا کہ عائشہ جو تم پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھو. کہا کہ یہ علماء تو فیل بیٹھے ہیں یہاں پر، ان میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا، آپ کیا جواب دیں گے؟ کہا ان کا علم کوئی اور ہے، میرا علم کوئی اور ہے. کہا اچھا پھر آپ جواب دیں کہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ اسی انداز میں سوال کیا. مولا نے جواب دیا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی.
سبحان اللہ،
ایکدم حیران پریشان رہ گیا. پھر سوال کرتا کہ بتائیں آپ انجیل کو مانتے ہیں؟ کیسے؟ اس انجیل کو مانتا ہوں جس میں آخری نبی کے آنے کی بشارت دی گئی. اب جیسے جواب دیا حیران پریشان، اب مولا نے لوا گرم دیکھا، ایک سوال کر دیا، کہہ رہا یہ بتاؤ میں نے سنا ہے جناب عیسیٰ نمازیں بہت کم پڑھتے تھے. کہتے میں تو آپ کو عالم سمجھا تھا، آپ تو کیسے جاہلانہ سوال کر رہے ہیں. کہہ رہے نہیں نہیں سوال ہے میرا، کیا حضرت عیسیٰ نمازیں کم پڑھتے تھے، روزے کم رکھتے تھے؟ کہا زہد عیسیٰ تو مشہور ہے، سارا دن عبادت کرتے تھے، آج تک انہوں نے گھر نہیں بنایا، راتوں کو عبادت میں صرف کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. کہتے نہیں نہیں مولا، پھر اقرار کروا رہے ہیں، میں نے سنا جائے عیسیٰ نمازیں کم پڑھتے تھے. کہا نہیں نمازیں ان کی مشہور ہیں، پوچھ لے جتنے علماء ہیں، سب نے سر ہلانا شروع کر دیا، جی جناب عیسیٰ تو زاہد تھے. مولا فرماتے ہیں اگر جناب عیسیٰ زاہد تھے اور یہ نمازیں پڑھتے تھے، بتاؤ کس کی نمازیں پڑھتے تھے؟ تم تو انہیں خدا کہتے ہوئے نظر آتے ہو. جب اتنا کہنا تھا مولا کے قدموں میں گرا، مولا آج تک اس طرح کا جواب کسی نے نہیں دیا.
سبحان اللہ، یہ واقعا کرم ہے اور وہ لطف الہی ہے جو ان کی شامل حال رہا ہے، اور یہی تو ہے یعنی فخر اسلام، فخر موجودات. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی شاید ہمارا وجود بھی نہیں ہوتا، شاید کیا یقیناً ہمارا وجود جو ہے نہیں ہوتا یہاں پہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم ناظرین کی طرف ایک مرتبہ پھر مڑیں گے، اور اگر ہماری ٹیم نے یہاں پہ ایک ویڈیو کلپ تیار کی ہے اور وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ مولا متقیان کے عظیم فرزند آٹھویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. امید ہے کہ آپ بھی مولا کے دربار سے اسی طرح سے حاجت روا ہوں گے جس طرح سے یہاں آ کے لوگ حاجت روا ہوتے ہیں. آپ وہاں سے گھر بیٹھے ہی اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہیں سے اپنی حاجتوں کو طلب کر سکتے ہیں، چونکہ امام رؤوف ہے، امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، آپ کی حاجتوں کو بھی سننے والا ہے اور آپ کی مشکلات کو بھی خدا کے مدد سے حل کرنے والے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ سید مرزا صاحب سے کچھ اور سنیں گے ہم امام کے بارے میں. جی کچھ ہمیں اور بتائیں امام رؤوف علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے.
امام رضا علیہ السلام کے اس دربار میں سب سے پہلے جو آئے ہیں، اور 4 کروڑ کے بارے میں افراد کے بارے میں ملتا ہے کہ اتنے افراد مشہد مقدس کی سرزمین پہ آئے ہیں، کتنی عظیم ہے. اور جتنے لوگ آئے ہیں کتنا پیسہ خرچ کر کے، کتنا وقت صرف کر کے آئے ہیں،
بالکل
صرف امام کو سلام کرنے، یہ ایک معرفت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ معرفت کے ساتھ آئے ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو زیارات میں آئیں وہ ایک بات کی طرف ضرور توجہ دیں کہ زیارت ملاقات معصوم کا نام، امام سے ملاقات کا نام ہے. بس امام سے ملاقات کرنی ہو تو ملاقات والے طریقے اپنائے جاتے ہیں، جیسے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملنا ہو یا یہاں کے رہبر سے ملنا ہو
بالکل
تو اس کے طور و طریقے ہیں.
اگر چھوٹے چھوٹے دفتر میں بھی جاتے ہیں اور وہاں کسی آفیسر سے ملنا ہو تو اس کا بھی اپنا
لباس
ہوتا ہے.
جی جی, لباس کو غور کیا جاتا ہے, اپنے چہرے پہ غور کیا جاتا ہے, اپنے بالوں پہ غور کیا جاتا ہے, اپنے تمام صنف پہ غور کیا جاتا ہے کہ میں کس کی زیارت کو آیا ہوں. سب سے بڑا اعزاز دیکھ لیں, انسان اگر علاقے کا ڈی ایس پی بلا لے کتنا خوش ہوتا ہے کہ مجھے ڈی ایس پی صاحب نے بلایا. ان ڈی ایس پی کو چھوڑ لیں, اگر گورنر بلا لے علاقے کا تو ساری زندگی خوشیاں مناتا ہے, میں گورنر کا جاننے والا ہوں, مجھے بلایا اور مہمان رکھا,
رات بھر نیند نہیں آتی,
رات بھر نیند نہیں آتی. اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان بلا لے یا کوئی اور علاقے کا پریزیڈنٹ بلا لے انسان کتنا خوش ہوتا ہے. اور اگر اخبار میں تصویر چھپ جائے ساری زندگی اس کی اولاد دکھاتی ہوئی نظر آتی کہ میرا باپ کون تھا, کتنی عظیم صفت کا مالک تھا کہ اسے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بلایا. انصاف سے فرمائیں کہ جس کو سلطان العرب والعجم بلا لے.
سبحان.
اور یہاں پر یہی طریقہ کار ہے کہ جس کو جب تک بلایا نہ جائے یہاں پہ کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا. بڑا مولا نے بلایا, مولا کے اس لیے جب بلایا ہے تو آداب و شرائط بھی ہیں اس کے داخل.
بالکل.
کہ امام کے دروازے پہ, امام کے حرم میں کیسے جایا جاتا. ایک پاکستان کا آنے والا شخص ہے, ظاہراً میں نے اسے خود نہیں سنا, واسطے سے سنا, کہ وہ لڑکا آیا, کبھی اس دیوار کے پیچھے چھپ رہا ہے, کبھی اس دیوار کے پیچھے چھپ رہا ہے, کہ بھائی چھپ کیوں رہے ہو, چلو زیارت کے لیے. کہتا ہے مجھے امام سے شرم آتی ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, اتنی معصیتیں کی ہیں, امام رضا کے دربار میں کیسے جاؤں. اب یہی سوچتا ہوا وہ دروازے سے واپس پلٹ گیا, امام کے حرم میں داخل نہیں ہوا. اگلے دن دیکھا کہ وزیر کے پاس لپٹا ہوا اور زاروں قطار رو رہا ہے. ہم نے کہا تم تو آنا نہیں چاہ رہے تھے, آئے کیسے؟ کہتے میں آ نہیں سکا, لیکن میں جب گھر جا کے لیٹا ہوں میری آنکھ لگی ہے خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے اور کہتے ہیں کہ تم آئے نہیں میری زیارت کا, مولا مجھے شرم آتی ہے, میں کیسے آؤں آپ کے دربار میں. مولا نے فرمایا تم نہیں آئے, ہم تجھے لینے آئے ہیں.
سبحان.
الحاصل جتنا انسان معرفت میں بڑھتا جاتا ہے, جتنا انسان معرفت میں اور اونچا چلتا جاتا ہے, اتنا پھر انسان کے آداب میں فرق آتا جاتا
ہے. حتی یہ بھی روایت میں ملتا ہے, انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے کہ اگر انسان گھر سے جب قصد کرے زیارت کا تو اس کے قدم کس طرح سے اٹھنے چاہیے, کیا کیا. لیکن اکثر عوام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ذریعہ اقدس کو ہم چھو نہ لیں, اس کو بوسا نہ کریں, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, میں آپ سے سننا چاہوں گا, تو سمجھتے ہیں تب تک ہماری زیارت کمپلیٹ نہیں ہے, مکمل نہیں ہو پا رہی. اس کی طرف کچھ
آسانی سے اگر زیارت کر سکے تو بہت اچھی بات ہے, ذریعے کو چوم لینا چاہیے.
اس مجمع کو آپ دیکھیں, یہ جو مجمع
اسی طرف آ رہا تھا,
یہ جو باہر مجمع اور باہر سڑکوں پہ جو شاہراہوں پہ اور اس کے اندر آپ دیکھیں پھر کتنا مجمع ہوتا ہے, تو اس مجمع میں کس طرح کا ادب اپنائے انسان کی تاکہ دوسروں کو عزت بھی نہ ہو.
دیکھیں زیارت نام نہیں ہے زری کو چومنے کا.
صحیح.
یہاں حرم میں پہنچ جانا, مولا کو سلام کر دینا, یہ زیارت ہے. اگر زری کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو آپ دور سے زیارت کر سکتے ہیں. میں دبئی گیا تھا پڑھنے کے لیے 2-4 سال پہلے, ایک شخص تھا, اس نے مجھے کہا کہ قبلہ مولانا ان لوگوں کو بتایا کریں کہ زیارت کس طرح کرنی ہے, کہ بتاؤ کیا کر. میں گیا تھا زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام, زری کے سامنے اس نے خود مجھے نقل کیا, یہ سامنے نقل ہوا, کہتے ہیں زری امام رضا کے قریب زیارت کرنے گیا, اب سامنے زیارت کر رہا ہوں, اتنے میں آگے بڑھا, ایک کو کونی مار, دوسرے کو کونی مار, ایک کو دھکا دے, آگے پہنچا زیارت کر لی. اگلے دن آیا پھر میں نے ایک کو کونی ماری, ایک نے مجھے تھپڑ رسید کیا, پھر میں بڑی مشکل سے آگے زیارت پہ گیا. تیسرے دن جب آیا اسی طرح زیارت کرنا چاہتا تو میں نے زری کے اندر امام رضا علیہ السلام کو دیکھا, امام فرماتے ایسی انگلی سے اشارہ کیا, ایسی زیارت نہیں چاہیے مجھے کہ میرے زائرین کو اذیت دیتے جا رہے ہیں. بس ایک زائر کو اذیت دینا, چونکہ وہ بھی مولا کے مہمان ہیں, امام کو اذیت دینا. اگر آسانی سے زیارت ہوتی ہے تو زیارت کر لیں, نہیں ہوتی تو دور سے زیارت کریں, جیسے حجر اسود کو زیارت کی جاتی ہے, دور سے ہاتھ پھیلا کر, اگر رش ہے آگے نہیں جیسا دور سے ہاتھ کا اشارہ کر دیا اور بس کافی.
مومنین واقف نہیں ہیں ان چیزوں سے, مگر ضرور ان چیزوں کی رعایت کرتے, اور یہ واقفیت اور آشنائی اور یہ معرفت بہت ضروری ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ کیا آداب ہے, کیا شرائط ہے. جی فرمائیں.
آداب و زیارت میں یہ ہے کہ امام زیارت نام نہیں ہے مشہد میں پہنچ کے زیارت کرنے, زیارت گھر سے شروع ہوتی ہے, گھر پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تین سفر زیارت میں گنے جاتے ہیں, ایک تو وہاں سے آنا, دوسرا مشہد کا, تیسرا یہاں سے واپس جانا گھر تک. بس اسی لیے ملتا ہے کہ زائر حسین کے بارے میں وارا سید زیارت وہی ہے کہ زیارت سے باہر جب انسان قدم رکھتا اس کے قدم زمین پہ نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں پہ پڑتے ہیں, اس طرح زیارت کرتا ہوا جاتا ہے. اور کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ تاکہ ہر ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے.
کیا یہ ہر زائر کے لیے ہے یا
نہیں؟ نہیں ہر زائر کے لیے,
کچھ خاص اس کے بھی اپنی.
دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں مختلف احادیث ہیں, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں 70 حج کے بارے تک روایت ملتی ہے کہ مقبول حج مقبولہ کا ثواب ہے, کسی روایت میں 1000 سے اوپر تک کا ملتا ہے. لیکن سب زائروں کو برابر کا نہیں ملتا.
صحیح.
جتنی جو معرفت رکھے گا
سبحان اللہ,
جتنا جو تکلیفیں اٹھائے گا.
صحیح, صحیح.
اسی طرح جیسے پہلے زمانے میں جتنا, یعنی جو پیدل آنے والا اس کا ثواب الگ ہے, جو بائی ایئر آیا اس کا ثواب الگ ہے, جو بائی روڈ آیا اس کا ثواب الگ ہے, جو معرفت رکھ کے آیا اس کا ثواب الگ ہے.
بالکل,
ہر ایک کو برابر, جیسے نماز میں ہر ایک کو برابر نماز کا ثواب نہیں ملتا, جس کی جتنی معرفت ہوگی اسی طرح اس کا ثواب ملے گا.
بالکل,
جس کی معرفت کم ہوگی اس کا ثواب کم ہے.
برحال
معرفت کے ساتھ آنا زیارت, برحال زیارت تین سفر ہیں زیارت کے. اب معرفت کے ساتھ, اس لیے زیارت جب کہتے ہیں کہ زیارت کا قصد کرو گھر کے اندر ایک غسل کرو, غسل کے ساتھ ایک دعا ہے. دعا میں اللہم طاہر لی قلبی, خدایا مجھے پاک کر دے, میرے دل کو پاک کر دے. مجھے پاک کرنا سمجھ میں آتا ہے, دل کو پاک کرنا کیا ہے؟ اصل یہ ہے اجر رسالت ادا کرنے جا رہا, جس کا تعلق دل سے.
دل سے
اب سفر شروع کرتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم. اب زیارت صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی آ کے زیارت کر لے, زیارت ہر شے کا نام زیارت ہے. آپ کی آنکھیں بھی ظاہر ہونا چاہیے, آپ کا پیسہ بھی ظاہر ہونا چاہیے, آپ کا سفر بھی ظاہر ہونا چاہیے, آپ کی زبان بھی ظاہر ہونا چاہیے, دل بھی ظاہر ہونا چاہیے. آنکھوں کی زیارت یہ, آنکھوں سے نہ محرموں کی طرف دیکھتے نہ آئیں, امام کی معرفت حاصل کرنی, کتابیں پڑھتے آئیں امام رضا علیہ السلام کے متعلق, کہ امام جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کی معرفت کیا ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کے معجزات کیا ہیں. انہیں کے ذریعے معرفت اضافہ ہوتا ہے. یا واقعہ سنتے ہیں, نہیں راستے میں لڈو کھیلتے آ رہے ہیں یا کوئی اور کام.
بالکل, بلاج کھیلتے ہیں, پتہ نہیں واٹس ایپ پہ گیم کھیلتے ہیں, موبائل سے گیم کھیلتے ہیں. صحیح,
یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سفر زیارت کے, سفر زیارت ہونا چاہیے, جس کا ہر ہر لمحہ پتہ چلے زیارت کر رہا ہے. ایسے زائر کا ایک ایک قدم, ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور پیسہ بھی ظاہر ہونا چاہیے, ایسا پیسہ نہ ہو حاضر من فضل ربی والا ہو, بلکہ پیسہ وہ ہو جس سے خمس و زکات نکلا ہو, صاف ستھرے پیسے سے. کیونکہ صاف ستھرے پیسے سے صحیح چیز کی زیارت کی جا سکتی ہے. حلال پیسے سے حلال چیزیں ملتی ہیں, حرام پیسے سے حلال چیزیں نہیں ملتی, بلکہ ایک قسم کی ایک سیر و تفریح آدمی کرتا ہوا چلا جاتا ہے. پھر سفر, وہ سفر سب سے آسان ہے, کیونکہ ایک مقصد ہے, وہ ہے زیارت امام رضا, جس کی وجہ سے شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. دوسرا سفر آتا ہے مشہد مقدس کا, یہاں پہ شیطان کوشش کرتا گمراہ کرنے کی. بازار امام رضا بھی ہے, حرم امام, بازار سے مخالفت نہیں ہے, لیکن یہ نہ ہو سارا وقت بازاروں میں سرو کرے, امام کے پاس صرف ایک منٹ کے لیے آئے اس کے بعد چلے ہیں, یہ دوسرا سفر. تیسرا سفر سب سے مشکل ہے, کہ جس میں شیطان قدم قدم پہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, انسان بہکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ جب اسی لیے ملتا ہے, زیارت کر کے جب انسان گھر پہنچتا ہے, تین دن کے لیے اس کی زیارت کو جاؤ. اب تو شاید رواج ہو یا نہ ہو, پرانے زمانے میں جو زائر آتا تھا اسے تین دن کے لیے لوگ زیارت پہ جاتے تھے. اور سب سے مشکل زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت تھی پرانے زمانوں میں. جو زیارت کر کے جاتا تھا مشہد ہی کلوایا کرتا تھا, اس لیے کہ پہاڑی سفر طے کرنا بڑا مشکل تھا.
صحیح.
اس وقت روڈ سے آنا بڑا آسان ہوتا تھا, روڈ تو تھی نہیں, پہاڑ سے سفر کر کے آنا. اسی لیے لوگ جو پرانے زمانے کے بزرگ کہتے ہیں وصیتیں کر کے چلتے تھے, اتنی مشکل زیارت تھی امام رضا کی. اس لیے ثواب بھی زیادہ رکھا. کسی نے سوال کیا, مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیوں سب سے زیادہ ہے؟ کہا کہ امام حسین کی زیارت کو اپنے بھی آتے ہیں, مخالف بھی آتے ہیں, سارے آتے ہیں, لیکن امام رضا کی زیارت وہ ہے جس میں صرف اپنے زیادہ آتے ہیں, دوسرے آتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ اپنے لوگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ امام رضا کے بعد کسی کی گمراہی کا سلسلہ نہیں ملتا. جو امام رضا تک پہنچا وہ بارہویں امام تک گیا. اصل بیان کر رہا تھا کہ جب گھر پہنچے تین دن تک اس کی زیارت کرو. کہا کیوں؟ کہا اس کے پیشانی سے نور ساتے ہوتا, جو اس کی زیارت کرتا اسے بھی زیارت کا ثواب ملتا.
سبحان اللہ.
لیکن زیارت وہی ہے. اب زیارت سے واپسی میں پتہ کیسے چلے زیارت قبول ہوئی یا نہیں
ہوئی؟ بالکل, یہ بھی ایک مسئلہ,
یہ بھی مسئلہ ہے. حج جیسے حج کر کے آتے ہیں,
بالکل,
کیسے پتہ چلے حج قبول ہوا یا نہیں؟ اس کی ایک صفت ہے, اس کو اگر آدمی جج کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا زیارت قبول ہے یا نہیں. وہ ہے کہ زیارت کے بعد اگر اس میں کوئی چینج آ گئی تو سمجھ لے اس کی زیارت قبول ہو گئی. پہلے بے نمازی تھا, اب نمازی بن گیا. پہلے جھوٹ بولتا تھا, اب سچ بولنا شروع کر دیا. پہلے ادھر ادھر زیادہ جاتا تھا نمازوں کی طرف, مجالس کی طرف, اب زیادہ ہو گیا, تو یہ سمجھ لیں اس کی زیارت قبول ہو گئی. جیسے حاجی بعض حج کر کے آتے ہیں پہلے سے بدتر ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب حج ان کے منہ پہ مارا گیا, لیکن وہاں سے آنے کے بعد اگر ان کی صفات بدلتی ہوئی نظر آئیں تو سمجھ لیں ان کا حج قبول ہے. اسی طرح زیارت کے زیارت سے جانے کے بعد لوگ یہ کہیں, بھائی یہ تو اب سلمان بن کے آ رہا ہے, یہ ابو ذر بن کے آ رہا ہے, یہ حر کا مقدر لے کر آ رہا ہے, تب تو سمجھ لیں زیارت آپ کی قبول ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیں زیارت آپ کے منہ پہ ماری گئی.
صحیح بجا فرما رہے ہیں آپ, بہت بہت شکریہ آپ کا. نقوی صاحب اگر اجازت دیں ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے جناب سید مرزا نقوی صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی اہم پیغام دے رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر کرتے ہیں. ناظرین کرام، پھر سے آپ کو بارگاہ قدس رضوی میں خیر مقدم کہتے ہیں، اور امید ہے کہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یہ آخری حصہ ہے اس پروگرام کا، اور یہ جو سلسلہ ہم نے رکھا تھا پروگراموں کا، اور اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے آج. اور آپ ہمارا ساتھ دیجیے، یہاں پہ مرزا صاحب سے ہم کچھ اور استفادہ کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے ایک حصہ رکھا ہے کہ ساتھ مل کے ہم زیارت کریں گے. قبلہ، یہاں پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بہرحال زائروں کی آپ نے یہاں پہ صفات بیان کی اور آداب بیان کیے زیارت کے. یہاں جو ہمارے گھروں میں جو اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے وہ امام رؤوف کی بارگاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان کی زیارت کے بارے میں آپ کچھ بتائیے.
دیکھیے، زیارت نام نہیں ہے، نزدیک سے زیارت کرنا. دور سے زیارت کرنے کا بھی ایک اجر و ثواب اسی طرح ہے جیسے نزدیک سے زیارت کرنے کا. بڑا مولا کا فرمان ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کا فرمان کہ ہر مومن کے دل میں ہماری قبر کا حصہ. دور سے بھی زیارت کرتا ہوا نظر آئے، نزدیک سے، جیسے اشرف آہنگر کا واقعہ پڑا ہوگا، اس کی زوجہ جب اس دنیا سے گئی ہے تو تین مرتبہ امام حسین اس کی زیارت کو آئے. تو اس نے سوال کیا، کیا تیری بیوی کربلا گئی تھی؟ کہا نہیں. کہا مرثیہ خان تھی؟ کہا نہیں. میلی سے پڑھتی تھی؟ کہا نہیں. پھکا اس طرح مقام کیسے ملا؟ کہا صبح کے ٹائم چلی جاتی تھی اپنے گھر سے. اب کہاں گھر تھا نہیں معلوم. وہاں سے تین دفعہ کھڑے ہو کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے السلام علیکم یا باب دل. بس اس سے پتہ چلا دور سے بھی زیارت اسی طرح جیسے نزدیک سے زیارت.
کوئی فرق نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں، گھر پہ ہو کسی بھی ذریعے سے وہ امام رؤوف کی بارگاہ کی زیارت کر رہا ہے تو دور سے بھی زیارت اور ثواب
بے شک. ایسے ہی ہے. اور کم از کم زیارت کے دن جیسے شہادت کا دیں، اس میں تو امام کو ضرور یاد کرنا چاہیے، مخصوصی زیارت پڑھنی چاہیے امام کی، اور امام کی طرف رخ کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہیے. یہ صرف یعنی حج و زیارت کا ثواب نزدیک سے نہیں ہے، دور سے بھی ہے. جیسے حضرت اویس قرنی دور سے سلام
کرتے تھے. بالکل جو ہے نا، تو کیوں نہ ہم بھی، یعنی ہمارے جو چاہنے والے ہیں امام کے اور امام رؤوف کو ماننے والے ہیں، عقیدت مند مومنین جو اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ ان کو بھی اس اجر میں شامل کریں. اور ہم چاہتے ہیں چونکہ آپ سعید بھی ہیں ماشاءاللہ، اور خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے، اور ہمارے سارے سادات کو بھی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر کچھ جملات یہاں زیارت کے پڑھیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی ساتھ مل کے، ہم جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کو، وہ ساتھ مل کے امام رؤوف کی زیارت کریں. تھوڑا سا آپ حرم کی طرف رخ کر کے یہ زیارت کے کچھ فکر کریں.
زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھتا ہوں تمام کی طرف سے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں زیارت امام رضا علیہ السلام کی. تمام کی طرف سے پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، خصوصاً اس بہن کی طرف سے جو اپنے بھائی کی زیارت کو آئی تھی، ان کی طرف سے پڑھتا ہوں قربتاً. صلوات خاصہ امام رضا علیہ السلام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله خداوند کریم اس زیارت کو قبول فرمائے ان شاء اللہ. اور امام کی بارگاہ چونکہ ہم یہاں پہ ہیں، تو ہم چاہیں گے، ہمارے پاس ابھی کچھ وقت ہے، کچھ چاہیں گے آپ سے کہ امام کی کوئی ایسی سفارش، کوئی ایسی ذمہ داری جو ہم مومنین کے سپرد وہ کرنا چاہتے تھے اور ہم سے وہ چاہیں گے اور تقاضا ہے آج، کوئی ایسی سفارش، کوئی ایسی اخلاقی خصوصیت جو ہمیں ادا کرنی چاہیے، جو ہمیں اپنانی چاہیے، اس کی طرف آپ اشارہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں.
امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب رؤوف ہے، مہربانی کا، درس سب سے بڑا مہربانی کا درس امام رضا علیہ السلام نے دیا ہر لحاظ سے ہر جگہ پر، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں مہربانی کا درس اسی امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے مل رہا، کہ دشمن بھی ہو دوست بھی ہو اس کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، کبھی ان کے اوپر یعنی تشدد اور سلسلہ، جیسے کہ امام کا فرمان ہے، امام کا اپنا فرمان ہے کہ تین چیزیں، تین سنتیں تین لوگوں سے حاصل کرو.
بالکل.
پہلی سنت اللہ کی ایک سنت حاصل کرو، وہ یہ کہ خدا غیب جانتے ہوئے غیب کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیتا، میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے لیکن کسی کے بارے میں اطلاع، یہ صفت اللہ سے لو. یعنی آپ اگر آج آپ دوست ہیں، اس وقت گرم ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، دوستی چل رہی ہے، آپ نے سارے راز اس کو دے دیے، لیکن کل اگر یہ آپ کا دشمن ہو گیا سارے راز فاش کر دے، بس یہ صفت خدا سے سیکھو، کبھی اپنے راز کسی کو نہ دو. میاں بیوی آپس کے راز، بچپن میں یہ تھا یہ نہیں تھا، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں آپس میں خدا نہ خواستہ کبھی ناچاکی ہو گئے، لیکن آپس میں یہ اختلاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، دو لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئے گا. دوسری صفت فرماتے ہیں کہ ایک یعنی سنت پیغمبر
سے لے لو، انبیاء
کی وہ سنت کے مدارات الناس، لوگوں سے یعنی طریقہ ملنے کا، یہ پیغمبر سے لو. پیغمبر کس طرح سے رہتے تھے؟
بالکل.
ایک یہودی کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، یہودی ہمیشہ جتنا کماتا تھا رات کو کانٹے لیتا تھا اور اوجڑی لیتا تھا، کانٹے پیغمبر کے راستے میں بچھا دیتا تھا کہ پیغمبر گزریں گے،
وقت نہیں ہوگا اتنا ہمارے پاس. جی آپ
جی میں بس مختصر کر رہا ہوں.
صحیح.
یعنی اس طرح کرنے کے بعد اوجڑی بھی پھینکتا تھا. پیغمبر اتنے صاف ستھرے لباس پہننے والے پھر بدل کے آتے تھے، لیکن ایک دن بیمار ہوا پیغمبر اس کی حالت پوچھنے گئے تو فوراً یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا کہ میں نے اتنا آپ کے ساتھ کیا لیکن آپ نے میرے ساتھ اتنا. تیسری بات کہ صبر، یعنی
امامت
پریشانیوں میں امامت سے جو سیکھنا ہے وہ صبر سیکھنا ہے، کس طرح صبر کرنا، ہم نے صبر کو ہاتھ سے نہیں دینا.
انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تین سنتیں آج ان کے دربار سے لے اور اس پہ عمل پیرا ہو انشاءاللہ. آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں واقعا ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا، ہمارے ناظرین بھی آپ سے، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، ہم یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زیارت کو بھی قبول فرمائے اور آپ کی آزاداری آہو فغان نارو فغان جو آپ نے امام رؤوف کی عقیدت میں کیے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سنتیں جو یہاں پہ مرزا صاحب نے بیان کی، امام رؤوف کا آخری کلام تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.